إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه وتعالى كذلك: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ويقول سبحانه وتعالى كذلك: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. محترم بزرگو دینی بھائی اور خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی، پھر سورہ قدر پڑھی، پھر اس کے بعد ایک حدیث پڑھ کر سنائی. سورہ توبہ کی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ فقیروں کو دیں گے، مسکینوں کو دیں گے. والمساکین والعاملین علیہا، زکوٰۃ لینے کے لیے جو لوگ بھیجے جاتے ہیں وہ اپنی تنخواہ، اپنی مزدوری زکوٰۃ سے لیں گے. جو لوگ قبیلے کے سردار ہیں نان مسلم، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ صاحب ان کے ماتحت جتنے لوگ ہیں وہ بھی اسلام قبول کریں گے، یا کم سے کم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. جو لوگ جائز کام کے لیے قرض لے لیے ہیں، اب ان کو دینے کی طاقت نہیں ہے، تو ویسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور جہاد کے واسطے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جہاد میں ہر طرح کا سامان خریدنا، مجاہدوں کی تنخواہ دینا اور اس کے لیے انتظامات کرنا، یہ سب آتا ہے. اور جو آدمی کے اپنی بستی سے نکل کے دوسری بستی کو آ گیا، کھانے پینے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ آٹھ قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن مجید کے اندر، اور کہا یہ اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو زکوٰۃ دینا تمہارے لیے جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ قدر کے اندر: ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں ہم نے نازل کیا. معلوم ہے قدر کی رات کتنی بڑی ہے، کیسی ہے؟ یہ رات ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اس رات میں اللہ کی طرف سے سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں بندوں کے لیے، آئندہ ایک سال اس کا کیسے گزرے گا، کیا گزرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے فیصلے لے کے جبریل علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آتے ہیں. یہ صبح صادق تک یہ سلسلہ قائم رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: شب قدر کو تلاش کرو تاخ راتوں میں، آخری کی دس راتوں میں، اور خاص کر تاخ راتوں میں. یہ ساری تینوں دونوں آیتوں کا، دونوں قرآن کی دونوں باتوں کا اور حدیث کا خلاصہ ہوا. زکوٰۃ میرے بھائی عام طور پر لوگ رمضان میں نکالتے ہیں، اور خلفائے راشدین بھی رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے یہ تمہارے زکوٰۃ کا مہینہ ہے، زکوٰۃ دو۔ جاتے تھے صحابہ اکرام زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، جس کے پاس بھی زکوٰۃ کا مال ہوتا اس سے زکوٰۃ لے لیتے، پھر درمیان میں نہیں جاتے تھے، ایسے معلوم ہوتا ہے، الا کہ کوئی لا کے دی اللہ کے رسول کے پاس تو ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں پوچھتے تھے کہ صاحب سال ہوا کہ نہیں ہوا، یہ نہیں پوچھتے تھے، معلوم یہ ہوتا جس کے پاس بھی پہلی مرتبہ جتنا سامان تھا، جتنے جانور تھے، جتنا پیسہ تھا، اس کی زکوٰۃ وصول کر لیتے تھے، پھر ایک سال کے بعد آتے تھے زکوٰۃ لینے کے لیے۔ تو سال میں ایک مرتبہ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں زیادہ تر زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں جو بھی نیکی کی جاتی ہے اس کا ثواب دو چندے بہت زیادہ ہے۔ لہذا صدقات کرنا، زکوٰۃ دینا، نیکی کے کام کرنا، تلاوت کرنا، نفل نماز پڑھنا، اعتکاف کرنا، یہ ساری باتوں کا ثواب رمضان میں بے حساب ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرے۔ رمضان ابھی آیا اور گزرتا ہوا چلا گیا، ابھی چند دن باقی رہ گئے رمضان کے، اللہ کے جن بدنوں سے غفلت ہو گئی ہے عبادت کے سلسلے میں، ان کو چاہیے کہ توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں اس مہینے میں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو توبے کی توفیق دے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے بھائیو، مسلمان زکوٰۃ دیتے ضرور ہیں، لیکن زکوٰۃ کہاں دینا یہ گڑبڑ بہت کرتے ہیں۔ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جہاں چاہے زکوٰۃ دے دو، جس کو چاہے زکوٰۃ دے دو، کوئی شادی کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، اور کسی اور فنکشن کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے، کوئی کسی کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے۔ زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دے سکتے، جو محتاج ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، قرض دار ہیں، جائز کام کے لیے قرض لیا، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صاحب زکوٰۃ تو لے لیے، قرض تو لے لیے، چار پانچ لاکھ روپیہ قرض ان کے اوپر باقی ہے، لیکن گھر میں بیوی کے پاس چار پانچ لاکھ کا زیور بھی ہے، گھر میں اندر ٹی وی بھی ہے، فریج بھی ہے، فلاں بھی ہے، کہتے صاحب میں قرض ہوں، زکوٰۃ کا مستحق ہو گیا۔ کیسے مستحق ہو جائیں گے آپ؟ آپ کے پاس ہے نہیں کچھ بھی، تو جب آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کے زکوٰۃ کا مال مانگے، صدقہ مانگے، اس کے پاس اگر پیسہ ہے 50 درہم، 3750 روپیہ سمجھے، 25 روپیہ اگر ایک گرام چاندی کا سمجھ لیے، ایک گرام چاندی کا اگر حساب ہم سمجھے 25 روپیہ، اس کے اوپر اگر 3750 روپیہ ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے، اس کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے۔ کہنے صاحب میرے پاس ہے، ایسا زمانہ تھا کبھی، اور اب یہ ہے کہ اسراف کے کام کو لے، فضول خرچی کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے، یہ جائز نہیں میرے بھائیو، اس کا خیال کرو۔ ہمیشہ زکوٰۃ دینے کے لیے نمازی آدمی کو تلاش کرو، دیندار آدمی کو تلاش کرو، تمہارا ماموں ہو کہ چچا ہو، بہن بھی ہو کہ کوئی بھائی ہو، اگر بے نمازی ہے، محتاج ہے، ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس کو زکوٰۃ مت دیجئے، اس لیے کہ جو نماز کا انکار کر دیتا ہے وہ مرتد ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر جیسا ہو جاتا ہے۔ لہذا ویسے آدمی کے لیے بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سارے مالدار اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور جمعے کی بھی کوئی پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، ان کو کچھ بھی اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے ان کے دلوں میں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ برائی پڑے گی، برے لوگ پڑھیں گے، بڑھیں گے، بے نمازی بڑھیں گے، ایسے ہی نہ ہوگا۔ آپ مدد کرتے نا بے نمازیوں کی، اور بے نمازی بڑھتے جائیں گے کہ صاحب زکوٰۃ تو ملتی ہے ہم کو، کیا فکر ہے، کیا نماز پڑھیں، کیوں نماز پڑھیں، نیکی کے کام کرنے کے لیے نیک لوگوں کو تلاش کیجئے، نیک لوگوں کو زکات دیجئے، بھلے سے آپ کے رشتہ دار بے نمازی ہوں ان کو زکات مت دیجئے، آپ کا جو دشمن ہوگا نمازی ہوگا اس کو زکات دیجئے، وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا، آپ کی زکات اس کے حق میں قبول ہوگی۔ لہذا بہت سارے لوگ زکات تو دیتے ہیں لیکن کہاں دینا ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ڈال دیتے ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ زکات کا دو فائدہ ہے، ایک فائدہ تو آپ نے جو زکات دی زکات ادا ہو گئی، دوسرا فائدہ زکات کا ثواب جو اللہ تعالیٰ دے گا قیامت کے دن وہ ثواب ہے۔ اگر آپ نے الٹا پلٹا زکات دے دیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی زکات ہو جائے، قیامت میں ثواب کچھ بھی نہیں ملے گا، ایک پیسے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ آپ غلط جگہ زکات دیے، بغیر سوچے سمجھے زکات دے دیے، جس کو چاہتی ہے زکات دے دیے۔ اس طرح زکات وصول کرنا اس مہینے میں ایک فیشن بن گیا ہے، لوگ چلے آتے ہیں زکات 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 کے نام پر، اور سب کوئی کہتا ہے شادی ہے، شادی کے لیے جو ضروری چیزیں ان کے لیے آپ مدد کر سکتے ہیں، لیکن کوئی اگر کہے کہ شادی میں اتنے لوگوں کو کھلانا ہے، اتنے لوگوں کو بلانا ہے، نسبت کی رسم کرنا، ان سب کے لیے کوئی زکات دیتا ہے، یہ سب اسراف اور فضول خرچی ہے، یہ بھی زکات آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ بیٹی کی کسی بچی کی شادی نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس معمولی زیورات نہیں ہیں، ایسا ہے کہ کوئی بچی پریشان ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس حد تک تو آپ زکات دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہیں کہ صاحب چونکہ اس کا شوہر ہونے والا وہ ڈوری مانگتا ہے، وہ جو ہے ہیرو ہونڈا مانگتا ہے، فریج مانگتا ہے، اور صاحب فلاں مانگتا ہے، اس کے لیے آپ زکات دیں گے، جائز نہیں، اس لڑکی کے لیے بھی جائز نہیں۔ اس لڑکی کے لیے تو یہی ہونا چاہیے کہ زندگی بھر شادی کے بغیر گزار دے، حرام کام کے لیے زکات لے کے حرام میں نہ دے۔ لہذا ان سب باتوں کا خیال کرنا چاہیے، لوگ ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، شادی کا نام سمجھ کے دے دیتے ہیں کہ صاحب لے جاؤ شادی کرو، کیسے جائز ہوگا؟ ان سب باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جو گنجی بنا کے دیتے ہیں زکات کے پیسے سے، ان کو گنجی بنا کے دے دی جائے، کیسے قبول ہوگی؟ آپ پیسہ نکالتے ہیں، پیسے غریبوں کو دیجئے، غریب اگر کہتے ہیں آپ سے چاول لے کے دیجئے، چاول لے کے دیجئے، کپڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں کپڑا لے کر دیجئے، کپڑا لے کر دیجئے۔ لیکن ایسا تو نہیں نا کہ مسجد کے اندر مالدار غریب سب افطار کرتے ہیں، آپ زکات کا پیسہ لے جا کے مسجد میں گنجی پلا دیے، کھجور خرید کے دے دیے، وڑا بنا کے دے دیے، کیسے جائز ہوگی آپ کی زکات؟ یہ زکات بیکار گئی، دوبارہ آپ کو پھر زکات دینی پڑے گی جب آپ کی زکات ہوگی، غلطی سے اگر دے دیا پھر بھی دینا پڑے گا آپ کو۔ اس لیے میرے بھائیو ان کا خیال کرو۔ کچھ لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ صاحب کتابیں چھاپ کر بانٹ دیتے ہیں زکات کے پیسے سے، کیسے جائز ہوگا؟ کتاب چھاپ کر بانٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ غیر مسلموں کی دعوت و تبلیغ کے لیے اگر کوئی کتاب چھاپتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ زکات کے پیسے سے ادا ہو جائے، میں اس کے متعلق بھی یقینی نہیں کرتا کہ زکات سے جائز ہے۔ لہذا کتابیں چھاپ کر بانٹنا بھی زکات کے پیسے سے، یہ بھی جائز نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کا بھی خیال کیجئے۔ زکات کے معاملے میں مسلمانوں سے غفلت بہت ہو رہی ہے، خاص کر تمل والوں میں بھی، اردو والوں میں بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صاحب ایک تفصیلی کتاب زکات کے متعلق اردو میں بھی تمل میں بھی لکھی جائے، تاکہ لوگوں کو زکات کا صحیح مسئلہ معلوم ہو سکے۔ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں، وہ عالم صاحب سے ہم فتویٰ پوچھے، انہوں بولے زکات دینا جائز ہے، وہ عالم صاحب سے پوچھے وہ زکات دینا جائز نہیں بولے، اس طرح کے بھی اختلاف ہوتے ہیں۔ لہذا کوئی کتاب ایسی چھپے کہ جس کے اندر ساری باتیں دلیل کے ساتھ مذکور ہوں تو شاید لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارے علماء نے اجازت دی ہے کہ جو لوگ کے تندرست ہیں، کمانے کے لائق ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مدرسے میں پڑھنا چاہتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے کی وجہ سے ان کو کمانے کا موقع نہیں ہے، لکھنا پڑھنا اسی میں ٹائم گزرتا ہے، ان کو زکات کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ آج تو یہ حالت ہے کہ اسکول کی فیس کے لیے، کالج کی فیس کے لیے، ایم بی بی ایس کے لیے، اور آئی ٹی کے لیے، اور فلاں کے لیے سب اٹھا کے زکات دے دیتے ہیں۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کی دلیل کیا ہے، کہاں سے انہوں نے اس کو اخذ کیا۔ ماں باپ کے گھر میں سب کچھ ہے، وہ دے سکتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ اپنے بچے کی فیس زکات سے وصول کر کے دیں، یہ بھی غلط ہے۔ وہ مدرسے جن میں غریب اساتذہ ہیں، غریب طلبہ ہیں، غریب کام کرنے والے ہیں، ان مدرسوں کو زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں وہ دین کا علم حاصل کریں گے، آئندہ کیا کریں گے اللہ کو معلوم، لیکن دین کا علم حاصل کریں گے نا، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. باقی اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں سب پڑھنے والوں کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں. 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ، کوئی ایم بی بی ایس پڑھتا ہے تو 40 لاکھ اس کا فلا ہوگا اور سب دیتے رہیں گے کیا زکوٰۃ؟ کیسا ہے؟ زکوٰۃ محتاج کے لیے دی جاتی ہے، مسکین کے لیے دی جاتی ہے، اور اللہ کے راستے میں دی جاتی ہے. اور اللہ کے راستے سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے. اور ساتھ جو لوگ اپنا پورا ٹائم دعویٰ کے لیے دیے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی میں آ جائیں. کتنے غلط کام کرتے ہیں لوگ زکوٰۃ کے سلسلے میں، کیسے ان کی زکوٰۃ قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، ان باتوں کا بہت خیال کرنا چاہیے تاکہ ہماری زکوٰۃ اللہ کے یہاں قبول ہو اور جائیں ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارا ایک پیسہ، جیسے گھوڑی کے بچے کو پال کے بڑا گھوڑا کرتے ہیں، ویسا ہمارا ایک ایک پیسہ جو اللہ کے پاس جائے گا، ایک بہت بڑے پہاڑ کی شکل میں آئے گا کہ تم نے 3 روپیہ اس دن دیا تھا، 1 روپیہ اس دن دیا تھا، یہ دیکھو پہاڑ جیسا نیکی تمہارے لیے ہے، ثواب ایسا ہے، ٹھیک راستے میں خرچ کیا تھا، ضرورت مند کو دیا تھا، سوچ کے دیا تھا، بے نمازی کو نہیں دیا، شرابی کو نہیں دیا، کبابی کو نہیں دیا. ان سب باتوں کا خیال کرنا چاہیے میرے بھائی، اس لیے ان باتوں کا خیال کرو. رشتے داروں میں ماں باپ کو، بیٹے بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے میرے بھائی. باقی ماموں ہیں، چچا ہیں، خالو ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، جتنے رشتے دار ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے اگر وہ محتاج ہوں، کھانے پینے کی ضرورتیں ان کی پوری نہ ہوں، تو ایسی صورت میں ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ماں باپ کتنے ہی محتاج ہوں، یہاں تک کہ آپ کی ماں نے دوسری شادی کر لی، اس کے باوجود آپ کی ماں غریب ہے، اس کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ آپ کی ماں ہے، آپ کے والد ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بیٹوں کو بھی، بیٹیوں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے. ہاں، ان باتوں کا خیال کریں. بھائی اگر غریب ہے، محتاج ہے، بہن اگر ہے، ماموں، خالہ، جو بھی ہیں اس طرح کے رشتہ دار، ان چاروں کو چھوڑ کے ماں باپ، بیٹے بیٹی، سب کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ماں باپ کا مطلب یہ ہوتا ہے ماں باپ، دادا، دادی. اور اسی طرح بیٹوں کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، پوتا، بیٹی، نواسی. ان کو بھی جو اگر پالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، لہٰذا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت برکت دے گا، ڈبل ثواب دے گا، رشتے کا بھی ثواب دے گا اور زکوٰۃ کا بھی ثواب دے گا. یہ تو زکوٰۃ دینے والوں کے تعلق سے تھا. زکوٰۃ لینے والے بھی اللہ سے ڈریں. جو آدمی مستحق نہیں، اس کے باوجود زکوٰۃ لیتا ہے، تو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پورے چہرے میں صرف زخم ہی زخم ہوں گے، گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ انہیں زکوٰۃ لی لوگوں سے، صدقہ خیرہ زکوٰۃ سے جھوٹ بول کر لیا، یا زکوٰۃ لیا، حرام لیا، اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی، اس کے گھر میں برکت نہیں ہوگی، اور اس کا بیپار تباہ و برباد ہو جائے گا. بلا وجہ جو زکوٰۃ لیتا ہے، مال جمع کرنے کے لیے ہر صحبت سے جو زکوٰۃ لیتا ہے، وہ اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا، پوچھا جائے گا. وہ تو آخرت کا عذاب ہے، دنیا میں بھی اس کی زندگی تباہ و برباد ہوگی. لہذا دینے والے بھی احتیاط کریں اور لینے والے بھی احتیاط کریں. ناجائز اگر پیسہ لے کے ہم نے اپنے اوپر خرچ کیا تو یہ قیامت کے دن بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. میرے بھائیو، رمضان کا 3را عشرہ شروع ہونے والا ہے، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے. اعتکاف اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنے اعتکاف کی جگہ میں چلے جاتے تھے. امام مالک رحمت اللہ علیہ سال بھر حدیث پڑھاتے. رمضان کا مہینہ آنے کے بعد کر دیتے، اب ایک مہینہ سبق نہیں بھائی، درس نہیں، اب قرآن کا مہینہ، یہ قرآن پڑھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری عشرے میں جب اعتکاف کو چلے جاتے تھے تو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کے کام کے لیے، دوسرے کام کے لیے باہر جاتے تھے، نہیں، صرف گھر کو جاتے تھے، زیادہ سے زیادہ کبھی آپ کی بیوی آ جاتی تو دو چار بات کر لیتے اور ان کو رخصت کر دیتے، کبھی آپ کو سر میں کچھ تکلیف ہے، کنگھی کرنا ہے، سر دھونا ہے تو حضرت عائشہ سے اپنا سر جھکا کے دھو لیتے، اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ سادہ زندگی کیسی تھی پیارے رسول کے اعتکاف میں؟ اعتکاف میں سادہ زندگی ایسی، ایک بوریا، ایک چٹائی، ایک حصیر ڈال دیتے اور ایک تکیہ ڈال دیتے، بس اسی میں رہتے تھے۔ آج کل تو بہت سارے لوگ اعتکاف کا مطلب سمجھ جاتے ہیں کہ صاحب مسجد میں رہنا، خوب اچھی طرح سونا، خوب بہترین بستر رہنا، گھر کی طرح آرام رہنا، اور صاحب کھانے کے لیے بریانی اور صاحب مرغانا۔ آخری عشرے کو لوگوں نے دعوت کا عشرہ سمجھ لیا، اعتکاف کو بیٹھ جاتے ہیں تو گھروں سے ٹفن بھر بھر کے چلے آتے ہیں، پاؤ ٹفن کھاتے ہیں اور پونا ٹفن سڑتے رہتا ہے۔ یہ اعتکاف ہے کیا؟ یہ تو اعتکاف کا مذاق ہے، یہ تو اعتکاف کی دل لگی ہے۔ لہذا آخری عشرے میں میرے بھائیوں، آدمی کے لیے نہانے کی بھی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ جمعے کا مسنون غسل ہو یا یہ کہ ناپاک ہو گیا اگر آدمی احتلام کی وجہ سے نہائے گا، ورنہ وہ ٹائم بھی جا کے نہائے گا نہیں۔ جتنی زندگی سادہ گزار سکے گا اعتکاف میں بیٹھنے والے کو، ویسی سادہ زندگی اعتکاف میں بیٹھ کے گزارنا چاہیے۔ بہت پریشانی ہے، کھجلی لگ رہی ہے بدن میں، تو ایسی صورت میں جلدی سے جلدی نہا کے حمام سے چلے آ جائے۔ بعض اعتکاف کرنے والے ہم نے دیکھا یار جی سی میں آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے جا کے نہاتے رہتے ہیں اعتکاف میں، اور صاحب وہ بھی اعتکاف ہے، یہ کیسا اعتکاف ہے ہم کو سمجھ نہیں آیا۔ اعتکاف کا مطلب ہے نا پورا ٹائم اللہ کے لیے دے دیا، لہذا اس کے اندر ہم کو احترام کا اہتمام کرنا چاہیے، مل جل کر کھانا بھی نہیں چاہیے، الگ الگ اپنا کھانا کھائیے، ان سے بات کریں گے ان سے بات کریں گے، ان سے مذاق کریں گے ان سے مذاق کریں گے، آپ کے اعتراف کی جو اعتکاف کی جو روحانیت رہتی ہے وہ سب ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اعتکاف کا مطلب یہ ہے جیسے حاجی حج کے دن میں کیا کرتا ہے، احرام پہن لیتا ہے، خوشبو سے دور رہتا ہے، عطر سے دور رہتا ہے، یہ ایک طرح سے جفا کشی کی زندگی اختیار کر لیتا ہے۔ ویسے معتکف بھی گھر کے آرام کو چھوڑ دیا، گھر کے بستر کو چھوڑ دیا، گھر کے بیوی کو چھوڑ دیا، گھر کے مزے کو چھوڑ دیا، گھر کے کھانے کو چھوڑ دیا، آ کے اللہ کے گھر میں پڑ گیا کہ صاحب میں یہاں ہوں۔ ہاں کھانے کے لیے جو کچھ کچھ کے لیے ضروری ہے کھا لے پی لے، لیکن وہ دعوت کا سیزن نہ سمجھے، دعوت کا موسم نہ سمجھے کہ صاحب کھاتے رہیں، ادھر سے ادھر سے منگا کے دل لگی مذاق بھی کرتے رہیں۔ پتہ نہیں لوگ کیسا کیسا اعتکاف کا معنی سمجھتے ہیں۔ ائمہ کرام کی سیرت پڑھیے اور صحابہ کرام کی سیرت پڑھیے، اعتکاف میں کیا تھا؟ کھجور چند رکھ لیے، پانی رکھ لیا، بس کھجور کھا لیا اور سب پانی پی لیا، وہی ان کی غذا تھی۔ ایسے نہیں ہوتا تھا کہ گھروں سے رشتہ داروں کے گھروں سے آ جائے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کو معلوم ہوتا ہے ہمارے فلاں رشتہ دار صاحب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، ٹفن بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی کھانے پینے موٹے ہونے کے لیے اعتکاف بیٹھتے ہیں کہ دبلے ہونے کے لیے اور اپنے نفس کی کثافت اور غلاظت کو دور کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں؟ جو آدمی 30 کلو میں بیٹھتا ہے 35 کلو وزن بڑھا کے یہاں سے جاتے ہیں اعتکاف کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ کھانے پینے کا موسم ہے کیا؟ دعوت کا موسم ہے کیا؟ کئی جگہ دعوت اس طرح ہوتی ہے، میں نے سختی سے منع کیا۔ آخری عشرے میں عام طور پر بعض جگہ دعوت ہوتی ہے، کھلاتے ہیں رات میں بریانی، اس میں 40-50 آدمی مشغول رہتے ہیں، کوئی کتمیر لا رہا ہے، کوئی پودینہ کاٹ رہا ہے، پیاز کاٹ رہا ہے، کیا جی دعوت ہے؟ نعوذ باللہ، کھانے کا موسم سمجھے، یہ تو بھوکے رہنے کا موسم ہے نا جی رمضان میں۔ میں جہاں بھی گیا میں نے منع کیا کہ صاحب یہ جائز نہیں ہے اس طرح کی دعوتیں کرنا، آپ کو افطار میں کھلانا ہے تو افطار میں کھلا دیجئے، اتنا کھلائیے کہ آدمی تراوی پڑھنے کے لائق ہو، یہ نہیں کہ آپ کا کھانا کھا کے تراوی بھی چھوڑ دے، اتنا مت کھلائیے کسی کو۔ لہٰذا اعتکاف کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی، بچوں کا کھیل نہیں ہے، اور صاحب یہ تفریح نہیں ہے اعتکاف، اس کا خیال کرنا چاہیے اعتکاف والوں کو۔ لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بیٹھتے تھے، اور صاحب آپ کے ساتھ آپ کی بیویاں بھی بیٹھتی تھیں، اس لیے کہ پیارے نبی کی مسجد محفوظ مسجد تھی، عورتیں بھی وہیں بیٹھتی تھیں۔ آج بھی عورتیں اگر اعتکاف کو بیٹھنا چاہیں تو مسجد ہی میں بیٹھیں گی، اور ان مسجد میں بیٹھیں گی جہاں ان کے لیے انتظام ہے اعتکاف کا، جہاں انتظام نہیں ہے وہ نہیں بیٹھیں گی۔ البتہ گھر میں عبادت کی نیت سے بیٹھیں گی، اعتکاف کی نیت سے نہیں۔ جیسے آخری کے 10 دنوں میں کوئی کمرہ کر لیا، کوئی جگہ بنا لی، وہ عبادت کی نیت سے بیٹھیں گی، اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا آخری عشرے میں عام طور پر آدمی سست ہو جائے، روزہ رکھ رکھ کے تھک جاتا ہے، پریشانی ہے، نیند آتی ہے، اللہ کے پیارے رسول آخری عشرے میں ہی زیادہ نشاط بتاتے تھے، زیادہ روحانیت بتاتے، آپ بھی کہتے تھے اپنی بیویوں سے اٹھو اٹھو جاگو آخری عشرہ اللہ سے مانگ لو. لہذا اعتکاف آخری عشرے میں کیا جاتا ہے میرے بھائیوں، آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے 10 دن کا، چاہے تو یہ سنت نبوی ہے 9 یا 10 دن کا، لیکن 1 دن کا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر نے 1 رات کا اعتکاف کیا، اللہ کے پیارے رسول نے ان کو بتایا. ہاں ٹھیک ہے، اس طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انس ابن نظر ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں، ان سے پوچھا گیا بھی تمہارے والد کیسے اعتکاف کرتے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جا کر ہمارے والد بولے کہ اللہ کے رسول میں تو دور جنگل میں رہتا ہوں، میرے باغ وہاں ہیں، میں آ کر 10 دن نہیں بیٹھ سکتا اللہ کے رسول اعتکاف کے لیے، آپ بتائیے میں کب آؤں، 1 رات میں اعتکاف کو بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا 23ویں رات کو آ جاؤ. کہا سر کو کہ میرے والد جا کے اونٹ کو چارہ وارا دے کے باندھ دیے، اور صاحب سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر چلے گئے، رات بھر اعتکاف کر کے فجر کی نماز پڑھے، اونٹ کھول کے آ کے گھر کو چلے آئے. تو 1 رات کا بھی اعتکاف صحیح حدیث سے ثابت ہے، 2 دن 3 دن کا بھی اعتکاف صحیح ہے. بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب اتوار ہفتے اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو یہاں چلے آتے ہیں اعتکاف کرنے کے لیے، یا کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں کیا سلیبس کی کتابیں، صاحب ہوم ورک کرتے رہتے ہیں، یہ اعتکاف ہے کیا؟ یہ اعتکاف نہیں ہے میرے بھائی، یہ اللہ کے لیے پورا ٹائم دیتے ہیں، تلاوت کے لیے، دعا کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. لہذا اعتکاف کرنا سنت ہے. یہ غلط مسئلہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں کوئی بھی آدمی اعتکاف کو نہیں بیٹھے گا تو اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا فلاں ہوگا، یہ سب کچھ نہیں ہے. اعتکاف سنت ہے، کرنے والے کو بڑا اجر و ثواب ملے گا اور نہیں کرنے والے کو کچھ عذاب نہیں ہوگا. اعتکاف کرنے والے 10 دن کی نیت کر کے اعتکاف میں گئے، لیکن ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، کوئی بہت بہت ضروری کام ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اگر وہ اعتکاف توڑ کے چلے گئے، ان کی قضا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں رمضان کے بعد، نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس اعتکاف نفل عبادت ہے، نفل عبادت کو پورا کرنا ضروری ہے، اگر پورا نہیں کیا تو اس کی قضا ضروری نہیں ہے. اور اگر کسی نے نیت کی کہ اللہ میں اعتکاف کو بیٹھتا ہوں 10 دن کے لیے، میرے فلاں دوست کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے لیے جاؤں گا، تو جا کے آ کے اعتکاف میں پھر بیٹھ جائے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اعتکاف عبادت کے دن ہیں، اعتکاف عبادت کی راتیں ہیں، لہذا ان کا خیال کرنا چاہیے. آخری عشرے میں شب قدر بھی اللہ نے رکھی ہے. پرانے زمانے میں تو پتہ نہیں کتنے سال میں شب قدر آتی ہے. لوگوں نے بتایا کہ ایک آدمی، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا بنو اسرائیل کا ایک آدمی 83 سال 4 مہینے عبادت کیا، 80 پر 3 سال عبادت کیا تو اسے شب قدر ملی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم اتنی محنت کیسے کریں گے، ہماری عمر کتنی ہے؟ کہا اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ہر سال شب قدر دے دی مسلمانوں کے لیے. پیارے نبی کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے، ہر سال شب قدر آتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں معلوم تھا کہ شب قدر کب آتی ہے، رمضان کی پہلی تاریخ ہوتی آپ شب اعتکاف میں چلے گئے، 10 دن اعتکاف کیا، صحابہ سے کہا نہیں شب قدر آئی نہیں، جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کیے اب میں بیٹھتا ہوں اور 10 دن، بیٹھنا چاہتے ہو بیٹھو بھائی، بیٹھے صاحب ابھی، پھر 20 دن ہو گئے، 10 اور 10 نہیں ملی شب قدر. پیارے نبی نے فرمایا نہیں ملی بھائی، اب آخری 9-10 دن ہیں، جو ساتھ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھے، میں بھی بیٹھتا ہوں، بیٹھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر مل گئی، 23ویں رات تھی. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے علامت بتائی ہے شب قدر کی، وہ اس طرح کے رات میں بارش ہوگی، میں سجدہ کروں گا تو میرے ناک میں بھی پیشانی میں مٹی لگی ہوگی، دوسرے دن سورج نکلا تو بارش کی وجہ سے بھی اور شب قدر کی وجہ سے سورج کی روشنی تیز نہیں رہے گی. یہ سب بتایا 23ویں رات تھی کہ بارش بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک میں بھی اور پیشانی میں بھی مٹی لگی تھی. کہا جی الحمدللہ شب قدر مل گئی، لیکن اللہ کے پیارے رسول اعتکاف کو چھوڑ کر نہیں آگئے، بلکہ اعتکاف کو پورا کیے اور وہ سب اس کے بعد آئے. لہذا شب قدر آخری کی 10 راتوں میں، اور خاص کر 21 23 25 27, 29 ان راتوں کے اندر شب قدر ہے، لہذا اس میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، جاگنا چاہیے، عبادت کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا چاہیے. یہ شب قدر کی خاص فضیلت اور برکت ہے، لہذا شب قدر پانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے حساب سے شاید پیر کے شام کو ہماری شب قدر پہلی رات ہو جائے گی 21ویں رات، اس کا خیال کرنا چاہیے. 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، ان راتوں میں زیادہ عبادت کا کام کرنا چاہیے. ویسے آخری کے 10 راتوں میں بھی زیادہ عبادت کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن خاص کر ان 5 راتوں میں اس کی کوشش کرنی چاہیے. ہماری تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے آپ کے لیے لکھا تھا یہ بیماری کا سال ہے، اس کے لیے آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے صحت کے ساتھ رکھ، عافیت کے ساتھ رکھ، تندرستی کے ساتھ رکھ. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو تقدیر تھے اس کو بدل دے. یہ تقدیر تو اللہ تعالیٰ بدلتے ہی نہیں، اور یہ تقدیر کنڈیشنلی رہتی ہے. اگر یہ دعا کرے گا، مجھ سے مانگے گا، تو میں اس کی تقدیر بدل دوں گا. ویسی جو تقدیر ہوتی ہے اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں اور تقدیر مبرم. آپ اگر کو اللہ نے آپ کو اگر لکھا ہے 23 سال 22 دن 5 گھنٹے 6 گھنٹے نہیں ہو سکتے، کتنی بھی دعا کر لیجئے اللہ تعالیٰ مجھے 1 گھنٹہ زیادہ دے، یہ نہیں ہو سکتا. لہذا یہ سب ہے مصیبتیں، بلائیں، تکلیفیں، پریشانیاں جو کچھ زندگی میں آنے والی ہیں ان کے لیے آدمی دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کی برکت سے ان فیصلوں کو بدل دیتے ہیں. اگر تم نے دعا نہیں کی تو پھر وہ مصیبت، وہ بلا، وہ آفت آ کر رہے گی. کسی کے لیے ایکسیڈنٹ لکھا ہوا تھا، کسی کے لیے گھر جل جانا لکھا ہوا تھا، کسی کے لیے بیوی کا مر جانا لکھا تھا. تو بیوی تو مرے گی ہی، لیکن ایسے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کی بیوی عطا کرے گا. لہذا مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے کہ ضرور اس کا اہتمام کریں. بعض عورتیں رمضان کے اندر اگر وہ ماہواری میں ہیں، ان کے لیے بھی عبادت میں کوئی ممانعت نہیں ہے، عبادت وہ کر سکتی ہیں. اگرچہ کہ وہ ناپاک ہیں، الحمدللہ وضو کیجئے، بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے. ناپاک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. شب قدر کو زیادہ سے زیادہ آدمی تلاش کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کون سی رات شب قدر ہے، میں کیا دعا کروں اللہ کے رسول؟ فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ، تو بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے. اللہ کے پیارے رسول نے یہ نہیں کہا بنگلہ مارو، مانگو، کوٹھی مانگو، ہوائی جہاز مانگو، یہ سب نہیں کہا. کہا اللہ اگر معاف کر دیا نا، اس سے بڑھ کر کامیابی ایک مسلمان کی کچھ نہیں ہے. لہذا یہ خاص دعا ہے شب قدر کی. اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں آپ ان کو کر سکتے ہیں. لہذا آپ اس بات کی کوشش کیجئے کہ یہ جو آخری 10 راتیں، 9 راتیں ہم کو ملنے والی ہیں، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور خاص کر 5 راتوں میں، اور باقی کے دن جو رہ گئے رمضان کے 14 دن، ان میں بھی ہم کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، نیکی کے کام میں آگے بڑھو. فرشتہ آتا ہے تو رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو فرشتہ کہتا ہے، نیکی چاہتے ہو، چلو نیکی کا موسم آ گیا، کرو کرو کرو. برائی کرنے والے خبردار، رمضان آ گیا، اب برائی سے رک جا. وہ اعلان ہمیشہ ہوتے رہتا ہے. اور اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں، روزانہ اللہ کا ایک فرشتہ آسمان سے ندا دیتا ہے، اللہم آت منفقا خلفا وآت ممسکا تلفا. اے اللہ، جو آدمی کے تیرے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کو دے 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 دے، اور جو آدمی خرچ نہیں کرتا ہے اس کا ہے جو کچھ، وہ بھی تباہ و برباد کر دے. یہ فرشتوں کی دعائیں ہیں. لہٰذا میرے بھائیوں، کوشش کرو کہ اس رمضان میں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. اللہ رب العزت ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو اس ماہ مبارک کی سعادتوں کو، برکتوں کو پانے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے حق میں شب قدر نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں، زکات دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، آخرت میں ان کا بہترین بدلہ ہم کو عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله لحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم تقبل صيامنا وصدقاتنا وقيامنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين. اللهم دمر ديارهم وشتت شملهم ومزق جمعهم وخرق بنيانهم وخالب بين قلوبهم وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. عباد الله، رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر.